عزیز سامعین، پروگرام مقدس دفاع لے کر حاضر خدمت ہیں، اب باحیثیت کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ایران عراق جنگ کے آخری دو برسوں میں مغربی اور مشرقی بلاک کی صدام کو دی جانے والی امداد اور عالمی حمایت کے تناظر میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ سامعین، جیسا کہ ہم گزشتہ پروگراموں میں عرض کر چکے ہیں کہ انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد 80 کے اشرے میں عراق کے ڈکٹیٹر صدام کو ایران پر حملے کے لیے اکسایا گیا، اور عالمی سامراجی سازشوں کے نتیجے میں دونوں ملکوں کے درمیان 8 سال تک جنگ جاری رہی، جس میں مغربی، مشرقی اور علاقے کی طاقتوں نے صدام کا بھرپور ساتھ دیا تاکہ نئے کامیاب ہونے والے اسلامی انقلاب اور اسلامی نظام کو شروع ہی میں ختم کر دیں۔ لیکن تمام سامراجی سازشوں کے باوجود ایران کا اسلامی انقلاب آج 41 برس کے بعد بھی 8 سال کی اس غیر مساوی جنگ کے باوجود ترقی و پیش رفت کی منازل طے کر رہا ہے۔ سامی جنگ کے آخری دو برسوں میں عالمی طاقتوں کو اس بات کا احساس ہونے لگا تھا کہ ایرانی قوم، قیادت اور حکومت کے ارادوں کو متزلزل نہیں کیا جا سکتا، اور میدان جنگ میں بھی ایران کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ لہذا انہوں نے جنگ کے آخری ایام میں اپنی تمام تر ہمدردیاں اور طاقت صدام کے پلڑے میں ڈال دیں تاکہ اس جنگ سے اپنے مطلوبہ اہداف و مقاصد حاصل کر سکیں۔ اس وقت کے امریکی ڈپٹی وزیر خارجہ مائیکل آرموکوسٹ نے اپنی ایک رپورٹ میں اس کا باقاعدہ اظہار کیا تھا کہ دونوں بڑی طاقتیں جنگ میں ایران کی کامیابی کو روکنے میں متحد ہیں۔ امریکہ کے سابق وزیر خارجہ اور معروف اسٹریٹجسٹ ہینری کیسنجر نے لاس اینجلس اخبار میں اپنے ایک آرٹیکل میں لکھا تھا کہ امریکہ اور روس مختصر مدت کے لیے اس ایک موقف پر متفق ہیں کہ اس جنگ میں عراق کو شکست نہیں ہونا چاہیے۔ فرانس کے سابق وزیر خارجہ کلوڈ سٹون نے بھی اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ سلامتی کونسل کے مستقل اراکین ایک غیر تحریر شدہ فیصلے کی روشنی میں اس بات کا ارادہ کر چکے ہیں کہ ایران کو عراق پر کامیابی کا موقع نہ دیا جائے۔ جنگ کے آخری برسوں میں سوویت یونین نے صدام کی بہت زیادہ اسلحہ جاتی مدد کی تھی، جس کو ایران عراق جنگ میں تقدیر ساز تک قرار دیا جا سکتا ہے۔ عراق اور خطے کی صورتحال نے سوویت یونین کے لیے یہ موقع فراہم کر دیا تھا کہ وہ عراق اور خطے کے حوالے سے اپنی مطلوبہ پالیسیاں نافذ کر سکے۔ روس نے ایران کے خلاف صدام کو ہر سطح کی فوجی، سیاسی اور سفارتی امداد فراہم کی تاکہ ایران کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جا سکیں۔ لندن سے شائع ہونے والے ہفت روزہ فارن رپورٹ میں سوویت یونین کی طرف سے عراق کو دی جانے والی اسلحہ جاتی امداد کی رپورٹ شائع ہوئی تھی، جس کے مطابق سوویت یونین نے صدام کو اتنے زیادہ فوجی ہتھیار دیے کہ عراق اسلحہ لانے والے جہازوں کی لائنیں لگ گئی تھیں۔ سوویت یونین نے صدام کو زمین سے زمین پر مار کرنے والے اسکاڈ بی میزائل، جدید T-72 ٹینک، MiG-23-25 جنگی طیارے، اینٹی ایئر کرافٹ گنے اور اپنے فوجی ماہرین کی بڑی تعداد صدام کے سپرد کی۔ اس کے علاوہ فیول ٹرانسفر کرنے والے توپولوف 72 ساخت کے 4 طیارے بھی خصوصی طور پر صدام کی فضائیہ کے سپرد کیے گئے۔ روسی اخبار ماسکو میں شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق سوویت یونین نے صدام کو 80 کے اشرے میں 500 T-72 ٹینک، 1000 T-62 ٹینک، 350 زمین سے زمین پر مار کرنے والے جدید میزائل، 25 MiG طیارے، 17 MiG-21، 70 MiG-23، 45 سوفوئی طیارے فراہم کیے۔ امریکی محقق جیمز بیل کے مطابق 80 کے اشرے میں روس کے عراق سے بہت ہی قریبی تعلقات بن گئے تھے۔ صدام کے 60% جنگی ہتھیار سوویت یونین نے فراہم کیے۔ سینکڑوں طیارے اور ہزاروں کی تعداد میں جدید ترین میزائل ماسکو نے بغداد کو فراہم کیے۔ اس مقالہ نگار کے مطابق ایران کے خلاف جنگ میں جس بڑی طاقت نے عراق کی سب سے زیادہ مدد کی وہ سوویت یونین کے علاوہ کوئی نہ تھی۔ دوسری طرف امریکہ کے لیے بھی جنگ میں ایران کی کامیابی قابل قبول نہ تھی، لہذا امریکہ نے نہ صرف ہتھیار فراہم کرنے میں اپنا بھرپور حصہ ڈالا بلکہ سوویت یونین کی طرف سے فراہم کیے جانے والے اسلحے کے راستے میں بھی کسی طرح کی رکاوٹ کھڑی نہ کی۔ صدام نے امریکہ سے اپنے تعلقات استوار کرنے کے لیے نزار حمدون کو اپنا خصوصی سفیر بنا کر امریکہ بھیجا۔ اس سفارتی کوشش کے بعد صدام کے سوویت یونین کی طرح امریکہ سے بھی بہترین تعلقات استوار ہو گئے۔ امریکہ کے لیے بھی عراق ایک اچھی منڈی ثابت ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ کا حکومتی اور نجی سیکٹر دونوں عراق سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے آگے بڑھے۔ اس وقت کے امریکی وزیر خارجہ مورفی نے تو باقاعدہ کھلم کھلا اعلان کیا تھا کہ امریکہ کا آخری ہدف اسلامی انقلاب کا مقابلہ کرنا ہے۔ امریکہ نے اپنی سفارتی سازشوں کو جاری رکھتے ہوئے نہ صرف اقوام متحدہ کی قرارداد نمبر 598 کو اپنی مرضی کے مطابق منظور کروانے کی کوشش کی بلکہ خلیج فارس کے ممالک کے آئل ٹینکروں کی حفاظت کے بہانے اپنی فوجی موجودگی کو بھی علاقے میں بڑھا دیا۔ امریکہ نے ایک نئی جنگی پالیسی یعنی امبریلا اسٹریٹجی کے تحت نہ صرف اپنے فوجی وجود کو مستحکم کیا بلکہ تیل کے ذخائر پر بالواسطہ اپنی گرفت بھی مضبوط کر لی۔ ایران سمیت خطے کی اقتصادی تنصیبات بھی امریکی حملوں کے رینج میں آ گئیں۔ امریکہ نے 1982 سے لے کر 1987 کے عرصے میں صدام کو 5.1 ارب ڈالر کی فوجی مشینری اور ہتھیار فروخت کیے۔ اس دوران ایران دشمنی میں امریکہ نے کئی حدود کو کراس کرتے ہوئے بعض ایسی ٹیکنالوجیز کو بھی صدام کے حوالے کیا کہ بعد میں امریکہ کے سیکیورٹی ادارے اس پر پچھتاتے نظر آئے۔ ایک امریکی فوجی مبصر کے مطابق اگر اس ٹیکنالوجی اور جدید ترین ہتھیاروں کی تفصیلات سامنے آئیں تو بہت سے امریکی حیران و پریشان ہو جائیں۔ دوسری طرف فرانس بھی سوویت یونین اور امریکہ سے پیچھے نہ رہا بلکہ بعض اعداد و شمار کے مطابق فرانس نے سب سے زیادہ مالیت کے ہتھیار صدام کو فروخت کیے۔ فرانس نے اپنے اسٹریٹجک ذرائع اور ہتھیار تک صدام کے حوالے کر دیے تاکہ صدام کو ایران کے خلاف کامیاب کرانے میں اپنا کردار ادا کر سکے اور زیادہ سے زیادہ مالی مفادات بھی حاصل کر لے۔ ستمبر 1980 تک فرانس نے سب سے زیادہ ہتھیار صدام کو فروخت کیے جس کی مالیت 5.6 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئی تھی۔ فوجی ساز و سامان کے علاوہ غیر فوجی ساز و سامان میں بھی فرانس نے عراق کے ساتھ 7 ارب ڈالر کے معاہدے کیے۔ ان میں کئی معاہدے بھاری سود کے ساتھ قرضوں کی صورت میں انجام پائے۔ فرانس نے عراق کو میراج F-1 طیاروں کے علاوہ فضا سے فضا میں مار کرنے والے میزائل X-39، جنگی طیارے سپر اتاندار اور آئل ٹینکروں پر حملوں کے لیے اسپیشل میزائل جنگ کے پہلے 5 سالوں میں عراق کو سپلائی کیے۔ عراق کو سپلائی کرنے والے ہتھیاروں میں 40% فرانس کی طرف سے دیے گئے۔ فاو پروجیکٹ کے نام پر صدام نے فرانس کی 3 کمپنیوں کے ساتھ 6.1 ارب ڈالر کے معاہدے انجام دیے۔ صدام اور اس کی ٹیم نے یہ فرض کر لیا تھا کہ فرانس کے ساتھ ان معاہدوں کی روشنی میں وہ 3 مرحلوں کو عبور کر کے ملک میں جہازوں کی تعمیر اور ان کو بنانے کے عمل کو حتمی نتیجے تک پہنچا لیں گے۔ جرمنی نے بھی عراق کے ساتھ کئی معاہدے کیے۔ جرمنی نے جہاں مختلف شعبوں کی ٹیکنالوجی عراق کو فراہم کی، وہاں عام تباہی پھیلانے والے ہتھیار اور گیسیں بھی صدام کو فراہم کی۔ جرمنی کا بھی صدام کے ساتھ ایک اسٹریٹجک اتحاد بن گیا۔ جرمن اخبار اشپیگل کی رپورٹ کے مطابق جرمن کمپنی نے سامرا میں کیمیائی ہتھیاروں کی فیکٹریاں لگائیں اور ان کارخانوں اور فیکٹریوں میں انتہائی زہریلی گیسیں تیار کی گئیں جو بعد میں ایرانی مجاہدین کے خلاف استعمال ہوئیں۔ ان کیمیائی ہتھیاروں سے ہزاروں عراقی اور ایرانی شہری شہید اور زخمی ہوئے۔ قابل افسوس بات یہ ہے کہ جرمن ڈاکٹر ایران سے کیمیائی ہتھیاروں اور کیمیائی گیسوں سے متاثر ہونے والے ایرانی اور عراقی شہریوں پر ان گیسوں کے اثرات کے بارے میں مختلف تجربات بھی انجام دیتے تھے تاکہ اپنے بنائے ہوئے کیمیائی ہتھیاروں کو مزید قوی بنا سکیں۔ مغربی اور مشرقی ممالک کے علاوہ علاقے کے عرب ممالک نے بھی صدام کی بھرپور مالی اور سفارتی مدد کی۔ کویت اور سعودی عرب تمام عرب ممالک میں سب سے آگے آگے تھے۔ ان دونوں ممالک نے صدام کو 20 سے 25 ارب ڈالر قرضے آسان قسطوں پر فراہم کیے۔ بعد میں یہی قرضے صدام اور کویت کے حکام کے درمیان تنازع کا باعث بھی بنے اور صدام نے کویت پر چڑھائی کر دی۔ اس وقت کے سعودی فرمانروا فہد بن عبدالعزیز نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا کہ آج اگر صدام یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے ایران کے خلاف جنگ میں انسانوں کی قربانیاں دی ہیں تو ہم نے بھی ڈالر، اسلحے اور سفارتکاری کے ذریعے صدام کی بہت زیادہ مدد کی تھی۔ بہرحال ایران کے خلاف مغرب و مشرق کی بڑی طاقتوں سمیت مغربی ممالک اور خطے کے عرب ممالک نے بھی صدام کا بھرپور ساتھ دیا، لیکن یہ تمام قوتیں اپنے مطلوبہ اہداف کو نہ پہنچ سکیں۔ تاہم دنیا کے سامنے صدام کو ایران کے ہاتھوں عبرتناک شکست سے بچانے میں بظاہر کامیاب رہیں۔